آج بھی چونکہ ان کی نسل چل رہی ہے کہیں کہیں یہ زہر موجود ہے. ہم نے پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا لیکن اس سے بڑا اور خطرناک کوئی فتنہ نہیں ہوا. انتہائی خبیث ترین فتنہ ہے. عربی میں اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں تھی. حضرت اس کی شدید ضرورت محسوس کرتے تھے. لاہور میں مذاکرات اسلامی میں شرکت کے لیے کچھ عرب حضرات آئے ہوئے تھے. میں بڑے بڑے لوگ بھی تھے. انہوں نے اس کے لیے بہت سے لوگوں سے درخواست کی. موضوع کو کتاب دی جائے. ہمارے حضرت تراپوری کو اس کی خبر ملی تو نکالی میاں آئے تو ان سے لپٹ لے. پھر حضرت نے اس پہ عربی کتاب لکھی. ہم نے اس کتاب کا نام القادیانی والقادیانیہ رکھا ہے. اس کو اس پر تعجب ہوا. پھر آخر میں طلباء سے مخاطب ہو کے فرمایا ہماری یہ کتاب اردو میں یا عربی میں آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے. قادیانیت سے واقف رہنا چاہیے. کہیں بھی اس سے واسطہ پڑ سکتا ہے. اس لیے بہت چکنا رہنا چاہیے. باطل فرقے کے بارے میں دو بنیادی کتابوں کا مطالعہ ضرور ہونا چاہیے. اپنے بڑوں سے پوچھ دھاروی رحمۃ اللہ علیہ اختلاف احمد سے رات مستقی مل جائے. ایک دو جاندار کتاب بصیرت کے ساتھ کے بارے میں آگاہی ہے. آج کی زبان بھی بہت محتاط ہے. بہت جاندار ہے. آدمی بہت محتاط. آدمی اپنی زبان اور قلم کو محتاط رکھتا ہے اس کی زبان اور قلم قابل اعتماد ہو جاتا ہے. ایسی ہی تنقید کر لیتا ہے. ایسی نہیں کسی کو برا بلا کرتا. جو ایسی ہر وقت کرتے رہتے ہیں وہ بولتے ہی رہتے. صاف سے اور احتیاط سے زبان اور قلم چلاتا ہے تو پھر ہر قسم کا سنجیدہ طبقہ ان کی بات کی وزن محسوس کرتا ہے. بات کو اہمیت سے لیتے ہیں. جو حضرات ہوتے ہیں بات محتاط بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ وزنی دلائل کے ساتھ ہوتی ہے. پھر آخر میں طلباء سے مخاطب ہو کے فرمایا ہماری یہ کتاب اردو میں یا عربی میں آپ ضرور کو ضرور پڑھنی چاہیے. قادیانیت سے واقف رہنا چاہیے. کہیں بھی اس سے واسطہ پڑ سکتا ہے. اس لیے بہت چکنا رہنا چاہیے. میں عرض کیا کہ ہر باطل فرقے کے بارے میں کچھ مستند کتابیں آ رہا ہو تاکہ بصیرت کے ساتھ ان باطل فرقوں کے بارے میں آگاہی ہو. عرض کیا کہ اختلاف امت سے راز مستقبل اس کو مطالبے قادیانیت کے بارے میں حضرت کی کتاب ہے. مطالعے جب موقع ملے اس کو مطالعے کر لے. مولانا برہان الدین صاحب نے کہا کہ اس دور میں 98 رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں جو بات ہے وہ کہیں نہیں. اس ساختہ ملفوظات میں وہ علمی نقطے ملتے ہیں کہ عقل حیران رہ جائے. اس ساختہ کوئی جملہ کہہ دیا, کوئی بات کہہ دی, اس میں بھی علمی نقطے ملتے ہیں. پھر ایک مجلس کا قصہ سنایا کہ ایک شخص نے حضرت سے پوچھا, حضرت شادی کرنے کی استعداد نہیں ہے, کیا کروں؟ اس شخص نے کہا, جیسا کہ بعض لوگوں کو بیچ میں بولنے کی عادت ہوتی ہے. اس نے حضرت سے پوچھا تو ایک آدمی بیچ میں بول پڑا, جیسے ہم لوگوں کو عادت ہوتی ہے. حدیث میں آیا ہے روزہ رکھنا چاہیے. اس نے پوچھا حضرت سے اور بیچ میں ایک اور آدمی نے بول دیا, روزے رکھو, تم روزے رکھو. اس نے کہا میں نے روزے بھی رکھ کر دیکھ لیے مگر وہ کیفیت دور نہیں ہوئی. اب اٹھارہویں رحمۃ اللہ علیہ شخص نے جس نے جواب دیا تھا کہا اب جواب دو. بس پریشان ہو گیا, بڑی مجاوت ہوئی. پھر اٹھارہویں رحمۃ اللہ نے جواب دیا, یہاں نازک موقع تھا, اگر اس کو کوئی اطمینان بخش جواب نہ دیا جاتا تو وہ حدیث کے سلسلے میں شک میں مبتلا ہو جاتا. ایک بات حدیث میں کہی گئی ہے مگر صحیح نہیں, لیکن حضرت نے اس کا اشکال دور کیا. دیکھو حدیث میں فل یصوم نہیں ہے, نہیں ہے بلکہ فعلی ہی بالصوم آئے. اب فل یصوم اب پتہ چلے گا سر نو سر نو پڑھتے ہیں تو یہ اپنے اندر ایک عمر بظاہر ترجمہ تو یہ فل یصوم روزہ رکھ لو, فعلی ہی بالصوم بظاہر اس پہ روزہ لازم ہے, بظاہر ترجمہ تو نہیں کریں گے. فل یصوم نہیں ہے بلکہ فعلی ہی بالصوم آئے اور علی الزام کی بھی آئے. فل یصوم میں نہیں, اس میں فعلی ہی بالصوم اور علی الزام کی دیا جائے, یعنی جب تک یہ کیفیت دور نہ ہو مسلسل روزے رکھنا. جب آدمی حدیث کا صحیح علم رکھتا ہے تو پھر اس کو حدیث میں کوئی اشکال نہیں رہے گا. تو ترجموں سے حدیث سمجھے گا تو پھر ویسے بات ہے. حدیث میں آیا ہے کہ شادی کرنی ہو پیسے نہ ہو تو روزہ رکھ لو, کیفیت ٹھیک ہو جائے گی, ویدہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی. اب اس نے کسی اردو ترجمے سے حدیث سمجھ لی ہوگی. آپ نے حدیث سنی تھی, ترجمہ یہ تھا جب جو ہے نماز پڑھو تو دل کے استحضار کے ساتھ پڑھو, قلب کے استحضار کے ساتھ. اس نے قلب کو کل پڑھ لیا تو کتا سمجھا ہے. ترجموں سے بسم اللہ جی عجیب عجیب کرنا میں اور جب تک وہ کیفیت دور نہ ہو یہ کرتے رہو, جب تک تمہاری خواہش ختم نہ ہو جائے, تمہارے جذبات سرد نہ ہو جائے, اس وقت تک روزے رکھو. مولانا نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا, اس طرف عموماً ذہن نہیں جاتا. پھر میں فرمایا کیا ان کا علمی استحضار تھا؟ حضرت نے کیسی علمی استحضار سے جواب دیا؟ اور میں اس آخری دور میں جس اہتمام سے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات مرتب کیے گئے کسی کی نہیں کی. اللہ قبولیت نصیب فرماتے ہیں, زندگی کی لمحات محفوظ ہیں, زندگی کی چیزیں لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے نافع بنتی چلی جاتی. نئے انداز کی حفاظت کرنے کی شکل تھی, سب چیزیں حضرت کی محفوظ ہو گئی اور آج الحمدللہ کہتے قبولیت, کہتے اخلاص, اخلاص والے کی کشتی ڈوبتے ڈوبتے بھی کنارے لگ جاتی ہے, اخلاص نہ ہو تو کشتی کنارے میں جا کر بھی ڈوب جاتی ہے. سارا کام مکمل ہے, ضائع ہوئے اسباب بھی نہیں تھے کام کرنے کے, اللہ نے کام کرا دیا. بس اوقات اسباب و وسائل ہوتے کام نہیں ہوتے, اور بس اوقات اسباب و وسائل نہیں ہوتے اللہ شکلیں بنا دیتا. قبولیت, برکت, اخلاص, آخری دور میں جس اہتمام سے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات مرتب کیے گئے کسی کے نہیں کی. اس میں جامعیت بھی ہے, عملیت بھی ہے, دین کا جامع تصور پیش کیا گیا. کسی بھی متعلق کوئی بات کی تو بڑی جامعیت ہے اس میں, اور عملی پہلو بھی ہے کہ عمل پر برنگیختہ بھی کرنا ہے, عمل پہ کھڑا بھی کرنا, عمل پہ لے کے بھی آ رہی. اور میں ہم بھی اس کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں, تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتابیں پڑھنی چاہیے, اردو زیادہ مشکل آدمی مسلسل پڑھتا ہے بہت استفادہ پا رہا, بہت استفادہ. کتاب نہیں پڑھا گیا تو اٹھائے پڑھنے شروع, کتاب اپنا مزاج چھوڑتی ہے, کتاب اپنی رنگ چھوڑتی ہے. ایسی کتابیں پڑھو جن کی مزاجوں میں سلامتی ہو. زندگی میں سلامتی, اچھا مزاج, اچھی سوچ و فکر بن, علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی داد دینی چاہیے. اتنا بڑا شخص عالم اسلام میں جس کی شہرت تھی, وہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس طلب کے لیے جاتے ہیں. کیا اخلاص تھا, اتنا بڑا آدمی. اب تو اس لیے مرید اس لیے بنتا ہے کہ تاکہ شہرت ہو جائے, نہ تو خود ہی اتنی بڑی شہرت. اب جو حضرت کی اس خدمت میں جا رہا ہے صرف اخلاص کے لیے, طلب کی وجہ سے. طلب کے لیے معلوم ہوتا ہے حضرت کو بھی اس کا احساس ہوتا تھا. حضرت نے بڑی قدر فرمائی, حتیٰ کہ ان کی شان میں قصیدہ کا تھانوی کے یہاں ہر ایک کے مقام اور منصب کا لحاظ کیا جاتا ہے. یہ سنت ہے, ہر ایک کے مقام اور منصب کا لحاظ کرنا اور اسے اس حیثیت سے لینا, اگرچہ وہ آدمی دین کے لحاظ سے کمزور ہے لیکن معاشرہ اور سوسائٹی کے اندر اسے عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا کہ اس کی عزت نفس سے جب خیال رکھیں گے اور عزت دیں گے تو وہ مانوس ہو اور اس کو دین پلانا آسان ہو جائے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی کے لیے اپنی چادر بچھا دی کہ مسلمان نہیں تھی. کیونکہ وہ اپنے خاندان میں بڑی معزز تھی اور مانوس ہو گئی مسلمان ہو گئی. حضرت کے ہاں کلم الناس علی قدر عقولہم پر پورا عمل تھا. مولانا عبدالباری صاحب بجے آبادی مولانا عبدالباری صاحب جیسے حضرات کا ان کے علاوہ اور کہیں تسکین پانا بھی مشکل تھا. کہیں دوسری جگہ کا رخ کرتے تو متنفر ہونے کا زیادہ خدشہ تھا. صاف ستھرا تصوف یہاں صاف ستھرا تصوف یہاں چمک دمک نہیں تھی. جدت کے نئے نئے نقشے نہیں تھے. یہ حضرات صاحب علم تھے. اور جاتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اس لیے ان کی تسکین بھی حضرت کیا ہی ہوتی ہے. مولانا برہان صاحب نے کہا کہ مولانا مباحث فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کے درس سے ایسے انداز سے پڑھتے کہ آدمی مح ہو جائے. فرمایا ہم جس زمانے میں گئے تھے اس وقت حضرت نماز نہیں پڑھاتے تھے. کوئی دوسرے صاحب یہ فرض انجام دیتے تھے. ان کے یہاں اوقاف کی بڑی رعایت تھی. داری کے مثلوں فی التورات پر وقت کرتے پھر مثلوں فی الانجیل کا ذرا اخرج شمعہ پڑھتے. دونوں کے درمیان کچھ فرق بھی صاف معلوم ہوتا. تحقیق بھی یہی بتاتی جب پڑھتے تو پڑھے مطلب کے لحاظ سے معنی کے لحاظ سے خیال رکھتے. حضرت کی وجاہت آپ ہی نے فرمایا تھا کہ وجاہت کی بہت بڑی تھی حضرت بادشاہ معلوم ہوتا. فرمایا ہاں بڑے وجیہ تھے. مولانا برہان صاحب سے پوچھا آپ نے حضرت کی یاد نہیں کی. مولانا برہان صاحب نے کہا ہم تو اس وقت بہت چھوٹے تھے 5 سال کے رہے ہوں گے. البتہ ہمارے والد صاحب حضرت کے خاص آدمیوں میں سے تھے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات کا ادبی مقام مولانا محب اللہ سابق مدین دارالعلوم ندوہ نے کئی بار بیان کیا کہ علامہ سید سلیمان ندوی فرماتے تھے کہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ادبیت کے لیے بھی پڑھا کرو. حضرت نے تعجب سے انداز میں فرمایا سید صاحب کہیں تو پھر کیا کہہ رہے ہیں. اگر سید صاحب کہہ رہے ہیں جو ادب کے امام تھے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ادبیت سیکھنے کے لیے بھی اثانوی کی ملفوظات پڑھو تو فرمایا پھر کیا ہی کہنے ہوں گے. بزرگوں کے سامنے بات کرنے کی مذمت ایک تمثیلی حکایات کے ذریعے. فرمایا 1956 میں جب ہم دمشق گئے جہاں کلیت و شریعہ میں ہمارے محاضرات ہوتے تھے اس میں شہر کے بہت سے لوگ حاضر ہوتے تھے. ایک ریٹائر فوجی بھی آتا تھا. اس نے ایک دن ہم سے کہا یا ایک بزرگ ہے آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے. جب بار بار اصرار کیا تو ہم تیار ہوئے. جا کر دیکھا تو وہ بیٹھی ہوئی اور ان کے متعلقین مسترشدین ان کے پاس آس پاس بیٹھی ہوئی اور آپس میں باتیں کر رہے. ہمیں یہ بات بہت بری معلوم ہوئی. یہ بات بہت بری معلوم ہوئی کہ ایک بزرگ کے پاس بیٹھ کر یہ باتیں سننے کے بجائے اس طرح آپس میں باتیں کرنے. بزرگ نے ہمیں قریب بلایا اور کہا آج شیخ ابو الحسن کا خطاب ہوگا. ہم نے کہا ہم استفادے کے لیے آئے ہیں. جب انہوں نے کئی دفعہ کہا تو ہم تیار ہوئے. ہم نے ان لوگوں کو حالت کے سامنے رکھ کر کہا ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں. ایک جوہری تھی. اب ان کو بات سنانی واقعہ سنا. اوقات بات واقعے کے انداز میں پیش کرتے تو بھی آ جاتی ہے اور جو بات نہیں کہی جا سکتی وہ واقعے کے انداز سے کہہ دیتے. تو آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں. ایک جوہری تھا وہ اپنے کام کے لیے گیا. ایک جوہری تھا وہ اپنے کام کے لیے گیا. وہاں لوگوں نے اسے باتوں میں مشغول رکھا. شام کو جب واپس جانے لگا تو اس نے مزدوری مانگی. لوگوں نے کہا تم نے کام کہاں کیا کہ مزدوری دے. پھر ہم نے کہا کہیں آپ لوگ بھی اس طرح تو نہیں ہیں. تم جوہری یا جوہری کام کرتے تو بہت کچھ مل جاتا, لیکن تم تو اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے. آپ لوگ بھی تو اس طرح نہ ہو, کسی بزرگ کے پاس آئیں اور باتوں میں مشغول ہو, ان سے استفادہ نہ کریں. گویا ہم نے شیخ کی ترجمانی کی تھی. اس کے بعد وہ ہمارے قیام گاہ آنے لگے. یہ شیخ عارف الاسد تھے, بڑے عارف شخص تھے. مصطفیٰ سبائی بھی ان کے پاس جاتے تھے. تو بڑوں کے پاس جا کر باتوں کرنے کے بجائے ادب اور احترام سے بیٹھتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں کہ وہ کوئی بات ہی کر رہے ہو, اگر خاموش بیٹھے ہو تب بھی یہ شخص عقیدت اور ادب کے ساتھ آئے گا اسے ضرور فائدہ ہوگا. بزرگ تھے ہمارے اللہ خان مسا میرے ہوٹل میں کوٹا بیٹھے ہوئے دو گھنٹے تک بیٹھے. طلبا میں بیٹھے ہوئے طلبا یاجوج موجود ہوتے ان کے لیے دو گھنٹے بیٹھے ہوئے ایسا کام ہے خاموشی سے. ایک بول بیٹھ حضرت کچھ فرمائے. فرمانے لگے اگر آپ کو میری خاموشی سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو میرے بولنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں. بولنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے ان شاء اللہ بیٹے مہمان آ گئے اور ہمارے کمرے مل جائے گا کم ہے. السلام علیکم. اشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك.